سر اپنی تقریروں میں بھی یہ کہتے تھے کہ انقلاب کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے احکام کا نفاذ کرنا ہے، پھر خود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے آپ لوگ صرف طاقت تو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو، پاور میں آنا تو آپ کا ہدف نہیں ہے نا اس ریولوشن سے، بلکہ قرآن احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ خود لوگوں سے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ تو جو ہے اس سے پاورفل بننے کا تو ہدف تو آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ قرآن کا نفاذ ہے۔ اس حوالے سے بڑے منظم تھے، کہتے ہیں کہ ویسے بھی ان کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا ٹائمنگ کے اعتبار سے، ان حوالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انٹرویو کے لیے جب پیرس میں ہوتے تھے تو انٹرویو کے لیے جب لوگ آتے تھے مختلف اینکرز یا جو رپورٹرز ہیں تو وہ انٹرویو سے پہلے ظاہر ہے کہ لائٹ کو سیٹ کرتے تھے، کیمرہ فکس کرنا، وائس کو دیکھنا، تو وہ 10-15 منٹ جو ڈیوریشن ہوتی تھی اس میں امام خمینی قرآن مجید کھول کے جو ہے بیٹھتے تھے اور پڑھنے تلاوت کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ملتا ہے کیونکہ برسی ہے نزدیک امام کی، اس حوالے سے 2-3 نقطے عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اور نماز ظہر اور عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء سے تھوڑا پہلے آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وصیت میں بھی یہی چیز ملتی ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس لیے کہ پریکٹیکلی آپ نے اس حبل اللہ المتین کو معاشرے میں نافذ کرنے پھیلانے کے لیے اقدام اٹھایا انقلاب کی شکل میں۔ ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ تلاوت سے لے کر احکام اور تفسیر تک جو ہے ایک اہتمام نظر آتا ہے۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ملکوت اعلیٰ میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کی روز قیامت اور روز جزا و سزا جو ہے ہم سب کے لیے یہ اس طرح کی ہستیاں اور شخصیات انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیے شفیع بن جائیں۔ بڑھتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ الحمدللہ سورہ یاسین کے تقریباً 10 جلسوں میں کمپلیٹ کیا تفسیر ہماری بسات کے اعتبار سے اور کم علمی کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور آج ہم سورہ واقعہ کی طرف آئے ہیں جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 ہے اور یہ بھی مکی سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے جو پارے کی تقسیم کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پارے جو ہے 100 بھی ہیں، پارے مختلف شکلوں میں ڈالے گئے ہیں، تو لہٰذا 27واں پارہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے واقعے جو واقعہ ہے، سورہ واقعہ کہتے ہیں، واقعہ مطلب وہی قیامت ہے، اور شروع میں ہی کیونکہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اذا وقعت الواقعہ کے نام سے، تو یہ قیامت کے دن اور ان کے واقعات کا تذکرہ اور اس کے اندر کی وہ سچویشن پیش آئے گی اس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے پروردگار عالم نے، اور قدر بعض پہلو کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی کھولا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس سورے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے موضوعات کے حوالے سے یہ ہے۔ کہا گیا کہ اس سورے کی تلاوت اگر جو مسلسل زندگی میں کرتا ہے تو بروز قیامت ان کو غافلوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا، غافلوں سے یعنی غفلت کے شکار ہونے والے، اور غافلین جو ہے وہ ایک بری صفت کے طور پہ یاد کی گئی، وہ لوگ جو غافل رہتے ہیں، غافل سے مراد یہ ہے کہ لا تعلق رہتے ہیں، کوئی دل لینا دینا نہیں ہے ان کو، بس اچھی سی زندگی ملی ہے اسی میں انجوائے کر رہے ہیں وسلام، اور اچانک پھر جھٹکا لگتا ہے جب موت کا اور تب وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر وقالت الانسان ما لہا، اوپر کو کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل عجیب سی سچویشن میں گئے ہم لوگ، ہم نے تو امیجن بھی نہیں کیا تھا، ہمارے تو تصور میں نہیں تھی یہ چیزیں۔ تو یہ غفلت کی جو بیماری ہے ایک بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا اس واقعے کی جو تلاوت کرتے سورے کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری اس سورے کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں روایات، اور ایک اہم پہلو جو کہ پریکٹیکلی کیونکہ میں ایز اے دینی اسٹوڈنٹس کے خود اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے دوسروں کی زندگی میں، کہ کیونکہ اس واقعے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی فائنانشیل یا مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو جائے تو اس سورے کی تلاوت کرے تاکہ جو ہے نا اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو جائے، اور دینی طالب علم بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں اس کو، خاص کر جو مشکلات کو، اور مجھے خود اپنی پریکٹیکل لائف میں نے اس کا ایک نمونے کئی بار دیکھے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، دوسروں کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی کافی، اور یہ وجہ شہرت بھی بنی ہوئی ہے لوگوں میں، کیونکہ لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کے دنیاوی جو مسائل ہیں وہ فوری طور پہ کوئی شارٹ کٹ راستے سے حل ہو جائیں، تو وہ چیزیں فوراً پھیل بھی جاتی ہیں، اور بری چیز میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بری ہے، لیکن فوکس زیادہ تر لوگوں کی ذاتی توجہ اور پرائیورٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس طرف کی چیزوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق جو ہے سورہ واقعہ جو ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی سورہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ حضرت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور کیونکہ اس کے اندر سابقون کا جو لفظ آیا ہے اس کے اندر حضرت کا تذکرہ بھی بطور عام موجود ہے، اس عنوان سے بھی اس کو کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کا سورہ ہے. زیادہ تلاوت کرتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام, یعنی جو ہم پیرو ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے. آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف, اور پہلی آیت کی فرمایا اذا وقعت الواقعت, جس وقت قیامت کا عظیم واقعہ ہوگا. میں ترجمہ تھوڑا سلیس کر رہا ہوں, ادبی اس کو زیادہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ تفسیر میں ہے لیس لواقعتہا کاذبہ, تو کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکے گا. یہاں قیامت کے دن کو واقعہ کہا گیا. اسی طرح بعض دیگر آیات میں بھی اسے واقعہ کے لفظ کے ساتھ قیامت کو بیان کیا. قیامت کے لیے بہت سارے ٹرمنالوجیز اور اصطلاحات استعمال کیا. خود لفظ قیامت بھی اس سچویشن کو جس کو جس نے ساری دنیا کے اندر اور پورے بنی نوع انسان کے لیے پیش آنے والی ہے, اس کو خود جو ہے قیامت کا لفظ بھی کہا گیا, معاشر بھی کہا گیا, واقعہ یہاں پر کہا گیا, اور بھی اس طرح کی چیزیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اذا وقعت الواقعہ, یعنی جو عربی گرامیٹیکلی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پاسٹ کا ٹینس استعمال کیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں اس کو پیش نظر رکھ کے ٹرانسلیشن کروں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو عظیم واقعہ ہوا, یعنی ہوا کا ترجمہ آئے گا, یعنی ابھی تو ہوا نہیں ہے, اٹس ہیپن, یعنی ہو گیا ہے. یہ کیوں اس طرح جو ہے پاسٹ ٹینس کو استعمال کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتانا چاہتے ہیں, دیکھیں قیامت ایک ایسی جو ہے نا 100% بات ہے, طے شدہ بات ہے اور یقینی بات ہے کہ جیسے یہ ہو چکی ہے, سمجھو کہ ہو گئی ہے ابھی, ہے اس میں اتنی ذرہ بھر کی شک بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کہہ تو رہے ہیں ہوگا, ہمارے ہوتا نا ہماری لائف میں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کہتے ہیں یہ آپ ذہن سے نکال دیں, کہتے ہیں کہ 100% یہ ایسی سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے. جیسے ہم لوگ باتوں میں بھی بعض اوقات یہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں, آج جیسے سمجھو نا بس یہ کام ہو گیا, ابھی ہوا نہیں کام ہونے والا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں آپ یقین رکھو, اب یقین کا لیول اتنا ہائی لے جاؤ کہ شک کو ختم, بالکل 0.1 بھی کوئی شک نہ ہے, بلکہ سمجھو کہ ہو چکا ہے. یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں اس واقعے کے ہونے میں کسی قسم کا انکار ڈنا یا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ واقعہ ہو گیا ہے. قیامت یعنی جنت و جہنم اور حساب و کتاب. لہٰذا دیکھیں جنت اور قیامت میں یہی ہو رہا ہے نا, حساب و کتاب ہو رہا ہے, جنت و جہنم کا مسئلہ آ رہا ہے, یہی چیزیں وہاں پر ڈسکس ہونے والی ہیں. لہٰذا دیکھو کہ ہمیں روایات کے اندر اور اسی طرح آیات نے بھی فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے یہ جو پاسٹ ٹینس کو یوز کر کے اس انداز سے ہمیں یقین دلانا چاہا, تو یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو قیامت جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے وہ جو ایک سچویشن ہے وہ تو ہوگا حساب و کتاب والا, لیکن اگر بات ہے جنت اور جہنم کی اور حساب و کتاب کی تو ابھی ہو چکی ہوئی ہے. جنت ابھی بھی ہے, جہنم ابھی بھی ہے. ناج البلاغہ میں ہم جب جاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ناج البلاغہ کے اندر فہم بل جنت کمن قد رآہ فہم فیہا منعمون. عجیب ہے کہ کہہ رہے ہیں فہم بل جنت کمن قد رآہ, وہ لوگ جو ہے نا جنت کو جیسے کہ وہ دیکھ چکے ہیں, وہم منار و کمن قد رآہ جیسے کہ وہ جہنم کو دیکھ چکے ہیں. یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کو بعض لوگ ابھی سے ہی دیکھ چکے ہوئے ہیں, ابھی وہ مشاہدہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. خلاصہ یہ ہے کہ یعنی قیامت کا دن سچ اور صرف سچ اور حق اور صرف حق ہے, اس میں کسی قسم کے جھوٹ یا دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسی لیے پاسٹ کے ٹینس کو استعمال کیا ہے. نہ صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن کے ہو جانے اور برپا ہونے اور واقعہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ اس دن یعنی قیامت کے دن بھی کوئی جھوٹ یا دھوکہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کھلی اور پیور قسم کی سچائی کا دن ہے. یہ خود دن سچا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا. اس دن صرف اور صرف سچ سامنے آئے گا, حق کی بات سامنے آئے گی, کوئی اس کے علاوہ کوئی پوسیبلٹی نہیں ہوگی کہ اس دن آدمی جو ہے کسی اور راستے کو اپنائے, اس میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے, مبالغہ ہو سکتا ہے, کوئی اور, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لینا. یعنی جہاں نہ جھوٹ بولا جا سکے گا نمبر ایک, نہ کوئی چیز چھپایا جا سکے گا جیسے کہ ہم دنیا میں کرتے ہیں, کیونکہ یہ سچ صرف اور سچ کا دن ہے, حقیقتوں کے سامنے منکشف ہونے کا دن ہے. لہذا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے کہ سچ کے علاوہ کسی چیز کے لیے وہاں سپیس ہی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں سپیس نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ یہ ہے حق کا دن اور حق کے مطلق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں قیامت میں، کیونکہ نور خدا نے پورے اس دن کے ہر حصے کو پر کیا ہوگا، جہاں سچائی اور حق کے علاوہ کسی کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں رہے گی، کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی. کہ اس گنجائش والے حصے میں کہ اسپیس بچ گئی ہے تو اس اسپیس میں میں اپنا جھوٹ فٹ کر سکوں، میں اپنے ناحق کو وہاں پر ایڈ کر سکوں اور دوسرے کو کہوں نہیں یہ بات تو ایسی تھی، یہ واسطہ تو ایسا ہوا تھا، سپیس ہی نہیں ہوگی وہاں پہ جگہ. اب یہ جو ہے نا آدمی محسوس کر سکتا ہے، اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. ایسا ہے کہ فرض کریں کہ کہتے ہیں بھائی اس برتن کے اندر اب کسی اور چیز کو ڈالنے کی جگہ نہیں، میرے بیگ میرا بیگ بالکل فل ہو چکا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی کسی چیز کی. اب اس میں کیا ڈالیں گے آپ جب کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ جب جگہ نہیں ہے تو کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. کہ سچ اور حق کی اس قدر جو ہے قیامت کے دن نور خدا کے پھیلاؤ ہوگا کہ وہاں کسی نہ کوئی جھوٹ بول سکے گا نہ کوئی اور چیز ایڈ ہو سکے گی کوئی، کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں. انسان خواہ جو ہے مجرم ہو یا بری ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ صرف سچ بول سکے گا وہاں پر، کوئی اور بات نہیں بول سکے گا. سچ کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی بول دیا. بعض دیگر جگہوں میں دیکھتے ہیں قیامت کی جو منظر کشی کی ہے اس میں فرمایا سورج کی روشنی کو ہم لپیٹ دیں گے، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت، ستارے چاند سب ختم ہو جائیں گے. یہ ایک اور جگہوں میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، قیامت سٹارٹ ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی، سورج چاند ستارے اس کو ہم لپیٹیں گے، ختم کر دیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہاں ایک سوال اوپر بھی کیونکہ نور خدا کا ذکر آیا ہے اس لیے جو ہے اس سوال سامنے پیش آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کس چیز سے؟ سورج تو ہے نہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے تھے، ستاروں کی روشنی میں دیکھ سکتے تھے، تو قیامت کے دن روشنی کا اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لائٹ شائڈ ہوگی، کہاں سے کوئی نور آ رہا ہوگا، یہ کدھر سے آئے گا، اوپر آسمان سے ہوگا، نیچے زمین سے نکلے گا، یا کوئی تو ہونا چاہیے نا کوئی، اس طرح ہم دیکھیں چیزوں کو. اندھیرا ہی اندھیرا ہے کیونکہ آپ نے تو فرمایا اذا الشمس کورت، جب ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے، وہ اذا النجوم انقدرت، اور چاند سورج سب ستاروں کو جو ہے ہم قدر کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے یہ، تو پھر روشنی کا اہتمام وہاں پر قیامت کے دن، کیوں اول خلقت سے لے کے ابھی تک جو ہے عرب خرب لوگوں نے وہاں پہ ٹریلینز لوگوں نے کٹے ہونا ہے، تو وہ دیکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کو کیسے، منظر کیسے نظر آئے گا، ان کو کس چیز سے دیکھیں گے؟ ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہوگی، باہر سے کوئی چیز اس کو دکھائے گی؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے آنکھیں تو اس وقت بھی ہوں گی، صرف یہ آنکھیں ہونا کافی نہیں ہے، ہمارا مجھے لائٹ بھی چاہیے، یا سورج کی لائٹ ہو یا چاند کے ستاروں کی لائٹ ہو، یہ لائٹ لگے گی کسی چیز پر تو میں اس کو دیکھ پاؤں گا، میری آنکھوں کی جو ہے تب یہ پرفارمنس کر سکتی ہے، مگر تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ جو موضوع ہے، کیونکہ بحث قیامت مسلسل آئے گی تو اس لیے زیارہ یہاں سے ہی ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا زیادہ مناسب ہے. آیات و روایات بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ دو لوگ کھڑے ہوں گے ایک ساتھ دو لوگ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہم اکیڈمک تھوڑے سے انداز میں تفسیر کر رہے ہیں، تو عوامی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہم تھوڑی سی ڈیپلی چیزوں کو لے کے چلیں گے. ساتھ دو لوگ کھڑے ہوں گے ساتھ، تو ایک کو راستہ دکھائی دے گا قیامت کے دن، دوسرے بیچارے کو اپنے سامنے کی چیز نظر نہیں آئے. دو بندے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور دونوں ایک ہی ٹائمنگ رکھتے ہیں اور ایک ہی پلیس میں بیٹھے ہیں، ایک راستہ دیکھ پا رہا ہے، ایک دوسرا نہیں دیکھ پا، یعنی کہ ایک اندھا ہے فزیکلی، یعنی آنکھیں نہیں ہیں اس کی، ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے پاس آنکھیں ہیں، لہذا جو ہے لیکن ایک کو راستہ نظر آ رہا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ایک شخص اپنے نور سے دیکھ رہا ہوگا راستے کو، وہ اپنے نور سے راستہ دیکھ رہا ہے، دوسرے کے پاس یہ نور ہے نہیں، تو وہ بےچارا اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا. مثلا فرمایا نورہم یسعى بین ایدیہم، عجیب قسم کا جملہ ہے یہ، نورہم یسعى بین ایدیہم، ان لوگوں کی روشنی خود ان کے ہاتھوں میں ہوگی یا خود ان کے پاس ہوگی، خود ان کے درمیان ہوگی. نورہم یسعى بین ایدیہم، یعنی ان کی روشنی اور نور خود ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور اس طرح جو ہے یہ اسی روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے جائے گا، گرے گا نہیں، ادھر ادھر ٹھوکر نہیں کھائے گا، دوسرا بیچارہ حیران و پریشان کھڑا ہوگا کہ میں کیا کروں, ابھی میں کدھر جاؤں, مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر. سورج تو ہے نہیں کہ روشنی کرے, ستارے تو ہے نہیں کہ روشنی کرے, چاند تو ہے نہیں, چاند اور سورج تو پہلے ہی اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری دنیا کے لیے سب ہم نے اٹھا دینا ہے, اس کی تو روشنی لپیٹ دیں گے, یہ تو بستر یہ ایسا ہے جیسے کتنا دسترخوان پھیلایا تھا ہم نے, چاند سورج ستارے زمین یہ دریا مریا پہاڑ چاڑ ڈالے تھے, ہم نے اپنے دسترخوان کو فولڈ کر دیا. یوں آگے پڑھیں گے بالکل اسی طرح کی تعبیر آتی ہے, آگے ایک جگہ پہ آئیں گے تو یہ فولڈ کر دیا ایسے, تمہارے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے, پتہ نہیں اس کو اٹھاؤں اس کو اٹھاؤں اس کو رکھوں اس کو رکھوں, یہ سارا کیسے سمیٹوں کیسے بچھاؤں, تمہارے لیے یہ سالوں لگ سکتے ہیں اربوں سر. اللہ کے لیے ایسا دسترخوان بچھا دیا, یوں سمیٹ لیا لپیٹ لیا ایسے ہی لگا, وہی لفظ استعمال کیا کبیرت, کبیرت کا لفظ زیادہ اس میں نہیں جاتے, کبیرت کا مطلب ہے لپیٹنا, یہ جیسے امامے کو لپیٹتے, حتی مثال اسی کی دی ہے, کورت شمس وضوءها کما کورت الامامہ, یعنی ایسے لپیٹ دیا اس کو, آستہ آستہ ہم لپیٹ دیں گے, تو اللہ نے تو یوں لپیٹ دیا سارا ختم ہو گیا, کوئی سورج چاند ستارہ نہیں ہے. یہ بالکل مثلاً اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال جو عام طور پہ دی جاتی ہے عرفا اور علماء و مفسرین بیان کرتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی باپ کی دو اولاد ہوں, اور فرض کریں کہ دونوں ایک دکان پر کام کرتے ہوں, دونوں کی دکان ہو, اس دکان میں ٹائم ٹو ٹائم ایک بیٹا بیٹھتا ہے پھر دوسرا بیٹا بیٹھتا ہے, ایک بیٹا جو بیٹھتا ہے تو وہ دکانداری کرتا ہے ایمانداری کی بنیاد پر, ایمانداری کے ساتھ سارے معاملات طے کرتا ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور شرعی احکام اور فقہی جو ہے مسائل کی روشنی میں وہ دکانداری چلا رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس کے بالکل الٹا کرتا ہے, منمانی کرتا ہے, زیادہ منافع کی خاطر جو ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتا یا دکانداری نہیں کرتا ہے. ان دونوں کی سچویشن ان دو بندوں کی طرح ہوگی, دونوں بھائی جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ظاہر ایک کے سامنے اندھیرا ہوگا, دوسروں کے سامنے اس کے ایمان کی روشنی ہوگی, وہ روشنی جس کی بنیاد پر اس نے اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے زندگی گزاری تھی, وہ روشنی اب وہاں پر اسے ملنے والی ہے روشنی کی شکل میں, نور کی شکل میں, اس لیے قیامت کے دن اسے راستہ نظر آئے گا, دوسرے کو راستہ نہیں, وہ اندھا ہے بےچارہ, بھلا اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں اس کو عینک کی ضرورت بھی نہ پڑے. لہٰذا بس اس دن کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا, اوپر فرمایا وقات الواقعہ, تو یہ جو واقعہ کوئی نہیں ہوگا. یہاں جو ہے ایک بات اور بھی فرمایا کہ یہ دن کیونکہ جھٹلایا نہیں جا سکتا, اس لیے نہیں جھٹلایا جا سکتا اس دن کو, اس لیے کہ اس دن انسان کی جو ذاتی عادتیں ہیں جس کو لفظ ملاکہ سے استعمال کیا ہے, ملاکات اور ملاکہ کہا گیا ہے, یعنی وہ عادتیں جو مسلسل انجام دینے کے سبب جو ہے انسان میں راسخ ہو جاتی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا فطرت ثانویہ ہے اس کی, یہ نیچر بن چکا ہے اس کا, جیسے اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, یہی ملکہ کہتے ہیں جس کو, کہا کہ یہ جو ہے نا ملکہ ہو گئی ہیں بعض عادتیں چاہے پوزیٹیو نیگیٹو, لہٰذا یہ دن ملکات کے ظاہر ہونے کا دن ہے, یعنی وہ ان عادتوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے, لہٰذا جس طرح جیسی دنیاوی زندگی اس نے گزاری ہوگی ویسی ہی سچائی وہاں پر ظاہر ہوگی. اب جب حقیقتیں آنے والی ہیں سامنے, ملاقات کھلنے والے ہیں, فرض کریں کہ دنیا میں جب رہ رہا تھا مسلسل لڑنا بھڑنا جھگڑنا, اور جہاں جھگڑے کا پہلو نہ ہو وہاں پر بھی جھگڑے کا پہلو ڈھونڈ کے نکالنا, جہاں پہ کوئی بری بات کہنے کے لیے گنجائش نہ ہو وہاں پر بھی بری بات کہنا, کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو وہاں پر بھی ایسی ایسی باتیں کر لینا وغیرہ وغیرہ, یہ جب اس کی عادت بن چکی ہو ایک ہیبٹ بن چکی ہو تو ظاہر وہ ظاہر ہوگی وہاں پر. اب وہ ہیبٹ ہیومن تو نہیں ہے, کیونکہ وہ ہیومن ہیبٹس میں تو نہیں ہے, ہیومن عادتوں میں سے اور ملاقات میں سے تو شمار نہیں ہے, وہ تو ایک اینیمل کسی اینیمل کی عادت ہے, تو وہ اینیمل کی جو عادت ہے وہ اینیمل کی شکل میں وہاں پہ ظاہر ہو جائے گی. اب جب حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی, عادتیں ظاہر ہوں گی, ملکے ظاہر ہوں گے, تو چوٹ کہاں سے بولے گا, کیسے ڈینائی کرے گا, کیسا کہے گا کہ نہیں اذا وقعت الواقعۃ لیس لواقعتھا کاذبا, اس میں کوئی جھوٹ, اب کہاں سے بولے گا, کیسے جھوٹ بولے گا. یعنی دنیا میں ممکن ہے کہ ہم سچ کے انویلپ میں اور لفافے میں مسئلہ, یا جھوٹ کے لفافے میں سچ کو پیک کر کے بھیج دیں, یا سچ کے لفافے میں جھوٹ پیک کر لیں, یہ تو پاسبلٹی یہاں پر ہے, وہاں تو یہ نہیں ہے. وہاں جب یہ نہیں ہے تو اس صورت میں ملاقات سامنے آئیں گے. اب جس کے ملاقات میں صحیح اس کی عادت رہی ہے دنیا میں وہ نور ہے وہاں پر, جو نہیں ہے وہ بیچارہ اندھا ہے. پھر من کان ہذہ دنیا اعمی و فی الاخرۃ اعمی, والی بات ہو گئی, تو بیچارہ اندھا, ادھر بھی اندھا تھا آنکھیں رکھتا تھا لیکن دوسری طرف سے سچائی کا راستہ نہیں دیکھ پا رہا تھا, وہ اب ادھر اندھا ہو جائے گا. ادھر تو اندھا زندگی گزاری اس نے, ایمان کے روشنی سے نہیں, وہاں بھی اندھا رہے گا. اس لیے لہٰذا وہاں پر جھوٹ کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے جو بعض کہتے ہیں کہ بعض انسان مختلف اینیملس کی شکلوں میں سامنے آئیں گے, وہ ان کی عادتیں ہیں, وہ اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ کوئی بھیڑیا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی کسی شکل میں آ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر جو اس کا انسان تھا وہ یہ تھا. لہٰذا کیونکہ قیامت سچائی اور حقائق کے کھلنے کا دن ہے, جھوٹ وہاں بہت ممکن نہیں ہے. سچ کے انویلپ کو استعمال کر کے جھوٹ کی پروڈکشن کو بیچا نہیں جا سکتا. وہاں پر سچائی کھلیں گی, ملاقات کھلیں گے, تو جب سچائی اور ملاقات کھلیں گے تو انکار بھی ممکن نہیں ہوگا, یہ کھل کے سامنے آ جائے گا. لہٰذا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبا, نہ صرف اس واقعے کے رونما ہونے میں کسی قسم کا شک اور جھوٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ خود اس دن بھی جھوٹ ممکن نہیں ہے, دھوکہ ممکن نہیں ہے, صرف اور صرف سچ سامنے آئے گا. یہ آ گیا جو شروع کی دو آیات تھی اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا. اگلی آیت میں فرمایا, آیت نمبر 3 میں, خافدۃ الرافعہ, وہ تہو بالا کرنے والا واقعہ ہوگا. یعنی خافضہ اور رافعہ, رافعہ یعنی بلند کرنا, خافضہ یعنی نیچے کر دینا. یعنی اصل میں دیکھیں تو یہ ایک انقلاب کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں جب انقلاب آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں, جو اوپر ہوتا ہے وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, جو اپ ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, جو ڈاؤن ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. یہ انقلاب ہے. یعنی حکمران اور تخت نشین زمین پر گر جاتا ہے, اور زمین پر پڑے ہوئے کمزور اور مستضعف اور بیچارے لوگ کیا ہوتے ہیں, اوپر آ جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا. قیامت کے دن بھی کچھ لوگ اوپر آ جائیں گے, کچھ لوگ نیچے پستیوں میں گر جائیں گے. دنیا میں وہ بےچارے ایسے نہ رہے ہوں, دنیا میں وہ ہمیشہ پستے رہے ہوں, دنیا میں ہمیشہ چکی میں ظلم کی, زیادتی کی, بے انصافی کی چکیوں میں پستے رہے ہیں بےچارے. اب یہاں دیکھتے ہیں تو وہ رافعہ ہیں, وہ بلند ہیں. وہ جو دنیا میں جو بلند اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور بلندی پہ لے گئے تھے ظلم و ستم کے ذریعے, دوسروں کے خون کے اوپر اپنا اقتدار چلا رہے تھے, دوسروں کی لاشوں کے اوپر اپنی کرسی کو بچا کے رکھا ہوا تھا, دوسروں کے حق کو چھین کر جو ہے خود کو اوپر لے کر آ گئے تھے, ہر لحاظ سے, کسی بھی اعتبار سے, کلچرلی, ایجوکیشنلی, فائنانشلی, پولیٹیکلی, سوشل سٹیٹس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ یہاں پر کیا ہیں, خافضہ ہیں. وہاں یہاں پر خافضہ پڑے ہوئے ہیں. دلچسپ یہ ہے کہ پہلے فرمایا خافضہ ہوگا, یہ ایک باریک جو ہے گہری سی بات بھی بتائی اور سمجھایا بھی کہ دیکھیں پہلے ہمیشہ دنیا میں بھی کوئی ریولوشن آتا ہے نا, تو پہلے خافضہ ہونا ضروری ہے. خافضہ نے پہلے جو طاغوت صفت لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ وہاں سے گرائیں گے نیچے, بتوں کو گرائیں گے منہ کے بل, کانے کعبے میں گر کر, اور دنیا میں بھی جو بت نما انسان ہیں ان کو بھی آپ منہ کے بل جب تک خافضہ نہیں کریں گے, یہ پیسے ہوئے لوگ رافیہ نہیں ہو سکتے. آپ کی سوسائٹی میں تبھی پوسیبلٹی ہے کہ کمزور لوگوں کو اس کا حق ملے جب آپ اوپر بیٹھے ہوئے ظالموں کو منہ کے بل گرائیں گے. پہلے خافضہ کریں ان کو. انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ مظلوم اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, منہ کے بل اس ظالم کو گراتے ہیں, پھر یہ مظلوم اوپر آ جاتے ہیں. قرآن مجید بھی کہتا ہے دیکھیں قیامت کے دن بھی پہلے ہم کیا کریں گے, خافضہ کریں گے, پہلے منہ کے بل گرائیں گے ان کے سامنے, ان کی جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو ذلیل کیا ہے, دنیا میں لوگوں کو انہوں نے مستضعف بنا کے رکھا ہے, ان کی جو ہے ذلت اور پستی کی انتہا قیامت میں سامنے آئے گی. جب آئے گی تو پھر یہ کمزور بیچارے اوپر آئیں گے. بس قیامت دن ہے تہو بالا کر دینے والا, اوپر کو نیچے, نیچے کو اوپر کر دینے والا ہے. یہ واقعہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مستضعف بیچارے اس طاغوت جو اوپر بیٹھا اس کو گرا نہ سکیں, کہ اس وقت جو ہے ایک طاغوت کے طاغوتی نظام اور ایک ظالم اور بربری اور وحشی اور فاشسٹ اور ریسسٹ قسم کے نظام کے خلاف کچھ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, پچھلے 4-5 دن سے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس وقت یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ خافضہ کریں, یہ اس تابوت کو منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں. یہ خافضہ ہوگا تو یہ رافیہ ہوگا, وغیرہ صرف جو ہے کچھ وہ کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. ان کو اس لیول تک جانا پڑے گا, اس لیول تک قربانی دینی پڑے گی کہ خافضہ ہو جائے, یہ خافضہ ہو کے گرے منہ کے بل, تب یہ مستضعف بیچارے کمزور نسل پرستی اور ریسیزم کے شکار لوگ یہ رافیہ ہو سکتے ہیں, تبھی یہ تبدیلی سوسائٹی کے اندر آ سکتی ہے. آیت نمبر 4 میں جاتے ہیں, اشارہ کیا فرمایا, اذا رجت الارض رجا, جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی. ہم نے اس زمین کے ہلانے کے حوالے سے اس سے پہلے ماہ رمضان میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. یعنی یہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی, وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یعنی یہ زلزلہ اتنا بڑا ہوگا, اتنا شدید ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگلی آیت نمبر 5 میں, کیونکہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, فکانت ہبا ان منبثا, فرمایا تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے, ایسے دھول مٹی نہیں اڑتی, دھول مٹی کی طرح جو ہے اڑ جائیں گے. حضرت علی علیہ السلام, یہاں پہ ایک حدیث سے میں تھوڑا سا اس کو نقل کرتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام اس آیت, حضرت علی سے کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ سورج میں موجود غبار اور دھول نکل جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو جو سورج کے اندر مختلف گیسز ہیں جس کو غبار اور دھول سے حضرت نے تعبیر کی, کہ ظاہر ہے کہ لفظ گیس اور اس طرح کی جو آج ہمارے پاس ٹرمنالوجیز ہیں وہ آج کے اس کے حساب سے ہم نے بنائی بھی ہیں, بات وہی ہے, مختلف نام اور ٹرمنالوجیز ڈیفرنٹ ہیں ایک ہی چیز کے. وہیں یہ جو ہے ہیلیم قسم کی جو گیسیں ہیں اور اندر جو مختلف چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو قبرت الشمس وضوءها, سورج کی روشنی کو لپیٹنے کی بات کی ہے, تو یہ لپیٹنا جو ہے ایک پروسیس کے تحت ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب زلزلے کی بات کی, یہ رمضان میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ زلزلہ کسی زمین کے اسپیسیفک جغرافیے میں آنے والا زلزلہ نہیں ہے, یعنی یہ پورا کا پورا دسترخوان, پوری کی پوری جو بسات ہے, پوری کی پوری جو زمین ہے وہ ہلنے والی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایریا میں زلزلہ آیا ہے تو وہاں پر ہی ہوگا, نہیں, یا صرف پہاڑ پہ زلزلہ آئے باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, نہیں, یہ پورا کا پوری بسات پہ زلزلہ آنے والی, کوئی جغرافیہ نہیں, پوری زمین ہلے گی. جب پوری زمین ہلے گی تو سچویشن یہ بنے گی پہاڑ ایک پاؤڈر کی طرح بن جائیں گے, پھوک جیسے مار کے اڑا دیا جاتا ہے پاؤڈر کو, اس طرح جو ہے اڑا دیا جائے گا. سورج کی, یعنی سورج کی جو حالت بنے گی وہ پاؤڈر کی طرح ہو جائے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ فرض کریں, پہلے جیسے مثال دی, ایک بڑے سے جو ہے کپڑے کے اندر یا دسترخوان کے اندر بہت ساری چیزیں ہم رکھیں اور ان سب کو ہم چاہیں کہ ایک ساتھ ان سب کو جو ہے آگے پیچھے کر دیں, ختم کر دیں, تو ایک کونے کو پکڑ کے کھینچ لیں اس کو, سارے کا سارا برتن ادھر سے ادھر, سب نظام ایک ہی جھٹکے میں تتر بتر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کائنات ایک دسترخوان ہے, اس دسترخوان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اللہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جھٹکا ملے کہیں سے, جیسے کہ ہم جو ہے کسی کپڑے میں دسترخوان میں پڑی ہوئی چیزیں یا میز کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں, اس کے میز کا جو وہ ہے اس کو کھینچ لیں ہم کپڑے کو, ساری کی چیزیں درہم برہم ہو جائے گی, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ فرمانا جو دیکھو بھائی یہ ہے نا, یہ ہم سب ایسے فولڈ کر کے فولڈر بنا کے لے کے چلے جائیں گے, اسی کو بچھا دیں گے تو پوری دنیا بن جائے گی. اللہ کے لیے ایک فولڈر ہے, اس فولڈر کو بچھاتا ہے اتنی بڑی کائنات بنتی ہے, فولڈر کو ایسے رول کر دیتا ہے چھوٹا سا ایک فولڈر بنتا ہے, پیک کرو چلو جی ختم ہو گئی بات. تمہارے لیے اور ہمارے لیے جغرافیکل ڈسٹینس ہے, بڑی ہے, یہ ہے وہ, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, یہ اللہ کے سامنے تو یہ ایک دسترخوان ہے, ایک فولڈر ہے جس کے اوپر اللہ نے جو ہے نا مختلف آرٹ کی وہ رکھی فولڈ کر کے لے کے چلے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. زیادہ اس ان آیات کے اوپر وہ نہیں گہرا میں چلتے ہیں. آیت نمبر اس کے بعد 7 آتی ہے, تو فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثۃ, تم لوگ تین گروہ ہوں گے, یعنی تین گروہ ہوں گے, تین گروپس ہوں گے, اصل میں یعنی تین بندے نہیں ہیں, تین گروپس ہیں, ہر گروپ کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں گے. ازواج کا نا, ازواج یعنی ٹوینز, ٹو یعنی دو, یعنی پارٹنر ہونا ضروری ہے. زوج کا مطلب ہی یہی ہے کہ زوج و زوجہ, یعنی دو گروپ ہے نا, دو جوڑے ہیں جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں, جوڑے ہوگا, یعنی مجموعاً کتنے بن جائیں گے, 6 قسم کی کیٹیگریز بن جائیں گی ٹوٹل, جو ہے ٹوٹل 6 قسم کی کیٹیگری بن جائیں گی, تین گروپس میں بٹے ہوئے ہوں گے یہ لوگ, ہر گروپس میں دو دو ہوں گے, یعنی جوڑا جوڑا ہوگا, تو بچ گئے 6 قسم کی. پھر فرمایا یہ کیا ہو رہا, اس کے بعد کیا ہے, فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ, رہے دانے ہاتھ والے, سیدھے ہاتھ والے, تو دانے ہاتھ والوں کا کیا کہنا, اردو میں اور گنجائش نہیں ہے اس قدر و منزلت و شان جو کہ ماں اصحاب المیمنہ کے اندر بیان ہوا ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ڈھونڈا جائے. کیونکہ نہیں ہے تو آگے لفظ ڈالیں گے تو پھر وہ ترجمہ ایک دو لائن میں چلا جائے گا, ترجمے کے ساتھ وضاحت دینی پڑے گی. تو لہٰذا مجبوری ہے کہ اتنا ہی رکھا جائے, رہے دانے ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا, بس بس کیا کہنا, یہ کیا کہنا, کوئی شعر پڑھے تو بھی کیا کہنا, کوئی ایسا کام وام ہو تو بھی کیا کہنا, یہاں پر بھی کیا کہنا, وہی لفظ ہے مجبور ہیں, ہمارے پاس اور ڈکشنری یا وکیبلری نہیں ہے, یا اور بھی کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی اتنی ہی لمیٹیشن کا شکار ہوگا. سیدھے ہاتھ والوں نے جو قیامت کے دن جو اعمال نامہ پکڑنا ہے ان کو اتنی عزت کے ساتھ بیان کر رہا ہے پروردگار, ما اصحاب المیمنہ, بھائی تم کیا جانو ان کی کیا بات ہے, ان کی کیا شان و شوکت ہے, یہ کیا قدر و منزلت ہے. عجیب ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ ہے جو شب قدر کے لیے یوز ہوا ہے. شب قدر کو بھی اسی انداز میں اللہ نے پریزنٹ کیا اور پہچنوایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہے کہ نہیں ہے, وما ادراک ما, یہاں پر مطلب ما اصحاب المیمنہ, وہی لفظ ما کے ذریعے سے وہاں شب قدر کی شان و منزلت اور اس کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا. یہاں سیدھے ہاتھ سے نامے اعمال پکڑنے والے قیامت میں جو گروپس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ یعنی اصحاب میمنہ, اور اسی طرح جو اگلی کٹیگری ہے اصحاب مشعما یعنی الٹے ہاتھ والوں کی پہچان, کہتے ہیں قدر آسان ہوگی, آسانی ہوگی کہ ان لوگوں کو پہچان لے آدمی, قیامت والے دیکھیں گے پتہ چلے گا وہ سیدھے ہاتھ والے یہ ہیں, اچھا یہ الٹے ہاتھ والے. یعنی آسان مطلب ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو پہچان لیں گے, اور پہچاننے میں اتنا زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. جو مشکل چیز ہے وہ سابقون کی پہچان, سابقون کی شناخت, کیونکہ اس کی اگلی کٹیگری سابقون ہے. تو پہلے ہی ہم اس کا ایک تھوڑا سا سٹارٹنگ وہ بنا لیں کہ پھر اس آیت میں انٹر ہو جائیں تو ذرا ڈیپلی بعض بحث کو ہم کر سکیں. سابقون کی شناخت ہر کسی کے بس میں نہیں ہے, سابقون کی کامل و اکمل شناخت دنیا میں بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. دنیا میں پھر بھی شناخت کا ایک پہلو ہے, لیکن سابقون کی جو فرمایا کہ کامل و اکمل جو شناخت ہے وہ دنیا میں بھی مشکل ہے, تو ادھر بھی اسی طرح مشکل ہے, ہر کسی کے بس میں نہیں. سیدھے ہاتھ والے لوگوں کی ایک شناخت یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے, یہ لوگ اس کو کہتا نا کہ مستقل ہیں, یہ مستقل ایک شناخت رکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. کہاں سے یہ پتا چل گیا یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی شناخت کسی کی وجہ سے ہے, یعنی وہ خود انڈیپینڈنٹلی کوئی آئیڈیا وہ کیا کہتے ہیں, کوئی شخصیت نہیں رکھتے ہیں, کوئی پرسنلٹی نہیں رکھتے ہیں, ان کی وجہ کسی اور کی وجہ سے ان کی یہ شان و منزلت اور شان و شوکت ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس لیے ہے کہ یہاں لفظ اصحاب استعمال کیا ہے, نے فرمایا المیمنہ, اصحاب المیمنہ یعنی یہ کسی کے ہمراہ ہیں, اصحاب یعنی صحبت سے ہے, صحبت یعنی ہمراہ رہنا, صحابہ بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں. صحابہ کا مطلب کیا؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. صحابیت کا مطلب یہ نہیں, مصاحبت مطلب ہمراہی کو ہم کہتے ہیں, کمپینین میرے خیال میں یوز کرتے ہیں انگلش میں, پتہ نہیں کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے صحابہ والے لفظ کو, مجھے کیونکہ انگلش زیادہ مجھے نہیں آتی تو مجھے میں نہیں کہہ سکتا یقین سے. لہٰذا یہ بھی کیا ہے, یہ جو اصحاب میمنہ ہیں سیدھے ہاتھ سے نامۂ اعمال لینے والے ہیں, ان کی اپنی کوئی اس طرح کی مستقل حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی کی صحبت اور ہمراہی میں ہیں اس لیے یہ ان کی منزلت و شان و شوکت ہے. ایک بات یہ آ گئی, سابقون ایسا نہیں ہے اس لیے ان کی پہچان بھی آسان ہے, کیونکہ یہ بیچارے خود سے تو کوئی شناخت رکھتے نہیں ہیں کہ مشکل ہو جائے, یہ تو معلوم ہے پہچانے ہوئے, پہچنوائے ہوئے پاپولر لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ان کی بھی آئیڈینٹی کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ یہ پاپولر لوگوں کے ساتھ ہی ہیں, صحابہ ہیں, فلاں کے مصاحبت میں اصحاب میمنہ ہیں, لہٰذا کیونکہ وہ جو جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ شناختہ شدہ ہیں تو ان کی بھی پہچان ہونا آسان ہوگی, اسی لیے کہتے ہیں کہ پہچاننا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن سابقون ایسے نہیں ہیں, سابقون مستقل ہیں, سابقون اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں, سابقون اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیے جو ہے ان کی جو ہے سابقون کی جو شناخت ہے وہ آسان نہیں ہوگی. قرآن مجید میں بھی اصحاب یمین کی جو شناخت بیان کیا ہے اس میں ہے, مثلا اور بھی آیتیں ہیں اس میں اصحاب یمین کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ اصحاب یمین کون ہیں, کیا ہیں ان کی شناخت. مثال کے طور پر یعنی فرمایا یعنی یمن کا لفظ استعمال, یمین کا لفظ بھی آیا, میمنہ جیسے یہاں پر آیا تو کس بعض اور آیتوں میں لفظ یمین استعمال کیا ہے. یمین سے مراد یہاں پر یم بھی لیا گیا ہے. یم کا مطلب کیا ہے؟ یم کہتے ہیں برکت اور سبب کے معنی میں. یعنی یم یعنی میں نے جو پہلے ہی عرض کیا, وہ خود سے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے سبب سے, کسی دوسرے کی وجہ سے ایک. اور یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صاحبان برکت ہیں, خیر و برکت ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور معنی جو ہم نے اوپر بھی کیا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے لینے والے ہیں, اس لیے ان کو اصحاب یمین کہا گیا ہے. یمین ویسے سیدھے کو بھی کہتے ہیں, یمین ویسے ایک ایگریمنٹ اور معاہدے کو بھی کہتے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے اصحاب یمین کی جو شناخت ہے قرآن مجید کے اندر اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اس کے آخری حصے میں. اور میرے خیال میں اتنی ہی آیات کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہمارے پاس آلموسٹ میرے خیال میں آگے 10 یا 15-14 منٹ رہ گئے ہیں, اس کے اندر ہم یہ تھوڑی سی اس کو ڈسکس کریں گے. قرآن مجید میں دیکھیں اصحاب یمین کا جو لفظ ہے وہ 6 بار قرآن مجید میں آیا ہے یمین کی شکل میں. اور یہ لفظ اپنی ہی فیملی کے مختلف اور جو شکل میں, میمنہ کی شکل میں 3 بار, ان میں سے ایک جو ہے سورہ واقعہ میں استعمال ہوا ہے. اور یہاں میننگ جو زیادہ تر علماء کرام نے لیا ہے وہ یہی ہے, سیدھے ہاتھ والے, دائیں ہاتھ والے, خیر و برکت والے اور عہد و پیمان باندھنے والے. قیامت کے دن کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ پر دیا جانا ہے, اس لیے ان کو اصحاب یمین, میمنہ اس طرح کے جو ہے اس کے طور پر بھی دیا گیا ہے روایات اور احادیث کے اندر. اب ذرا آتے ہیں ان کی مزید آئیڈینٹی کو ذرا کھول کے نکالتے ہیں کہ یہ ہیں کون لوگ جن کو سورہ قدر کے انداز میں جو آیت شب قدر کے لیے استعمال ہوئی ہے, جس انداز میں بیان کی گئی ہے اس انداز میں ان کو پیشنوایا جا رہا ہے. تو یہ تو یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل انسان سائٹ سے گزر کے چلا جائے. ہم میں سے ہر ایک انسان چاہے گا کہ وہ اصحاب یمین میں سے شمار ہو جائیں, وہ اصحاب میمنہ میں سے کم شمار ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی, اور یہ ممکن بھی ہے اور پاسبل بھی ہے. جو چیز ناممکن ہے وہ سابقون کی بات ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والے تفسیر کی میٹنگز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیوں ممکن نہیں ہے. لیکن میمنہ میں تو پاسبلٹی ہے, بلکہ میمنہ اصلا جو ہے یہ کیٹیگری ہے ہی ہمارے لیے رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو آتے ہیں کہ کیا کیا جائے میمنہ میں شامل ہونے کے لیے, کیا ان کی آئیڈینٹی ہے, شناخت کیا ہے, قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے. ایک اور پوائنٹ جو ہے ذہن میں رہے کہ اصحاب یمین ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف امت پیغمبر میں شامل ہوں. اصحاب میمنہ جو ہے اس سے پہلے والے نبیوں کی امتوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں, ان میں سے بھی ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں قیامت کے دن اس لائن میں کھڑے نظر آئیں گے جو اصحاب میمنہ یا اصحاب یمین کی لائن ہے, وہ بھی نظر آئیں گے وہاں پر. حضرت موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ہوں, حضرت ابراہیم کی قوم کے ہوں, حضرت نوح کی قوم کے بھی, یہ بھی ضروری ہے. اگر جی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے, فریقین اہل سنت بھائیوں نے بھی شیعوں نے بھی کہا ہے کہ جو میمنہ کی اعلیٰ ترین شناخت اور پہچان ہے وہ امت پیغمبر میں سے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے امت پیغمبر کیونکہ خاتم الرسل النبیین ہے, تو ان کی جو ہے ایک حیثیت منفرد ضرور ہے. قرآن مجید ان اصحاب یمین کی ابھی پہچان کرواتا ہے اسی دنیا میں, ہاں قیامت نہیں ہوئی ہے ابھی. اس لیے میں نے عرض کیا شروع میں کہ قیامت ممکن, یہاں پر بھی بہت سی چیزیں معذوم ہو سکتی ہیں جبکہ مولا کا فرمان بھی ہے. اسی دنیا میں پہچان کروا رہے ہیں. چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف, سورہ بلق میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. نمبر 1, فرمایا کہ اصحاب یمین دنیا میں انسان کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے. جی انسان کی آزادی کے لیے, جی انسان کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے. سورہ بلق میں فرمایا اصحاب یمین یہ ہیں, فق و رقبہ ہیں یہ لوگ. رقبہ یعنی یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو یہ آزاد کرتے ہیں یا اصحاب یمین, جن کے سیدھے ہاتھ پر قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا, جن کی شان و منزلت وما ادراکا کی طرح ہے, وما ادراکا ما لیلۃ القدر کی طرح کی شان و شو منزلت رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ جو انسان کی آزادی یا فق و راقبہ ہے, اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں مفسرین کے نزدیک. نمبر ایک, انسان کو فزیکلی کسی انسان کو کسی نے قید کیا ہے, جیل میں ڈال کے بند کیا. آج کی دنیا میں, پرانے زمانے میں تو سلیو بنائے جاتے تھے, بند کر دیا ہے. افریقہ سے جو ہے یہاں لایا جاتا تھا, امریکہ میں لاتے تھے, بیچارے غلاموں کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی ان کو آزاد کرے, یا بیچارے کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہے اس کو وہاں سے وہ چھٹکارا دلاتا ہے, یا بیچارہ کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہے, جیسے بعض مڈل ایسٹ کی بعض ممالک میں پاسپورٹ چھینتے ہیں وغیرہ وغیرہ, غلام بننے پر مجبور کرتے ہیں آج کی ماڈرن دنیا کے اندر بھی, وہاں سے اس کو آزادی دلاتا ہے فزیکلی طور پر. ایک تو یہ, دوسرا فکری, عقیدتی, تہذیبی, ثقافتی, کلچرل وائز, سیاسی, معیشتی آزادی دلاتا ہے, قوموں کو آزادی دلاتا ہے, افراد کو آزادی دلاتا ہے. مثلا ایک بندے نے چھوٹے ایک فرد سے آتے ہیں سوسائٹی کی طرف, مثال کے طور پر کیسے ہو سکتا ہے یہ غلامیہ سے, ایک آدمی نے قرضہ لیا کسی سے, آگے سے اس نے سود کی زنجیر میں اس کو گرفتار کر لیا. اب وہ بیچارہ ہے کہ ساری لائف انٹرسٹ اور سود دے رہا ہے, سود پہ سود دے رہا ہے, سود پہ سود دے رہا ہے. میں جانتا ہوں خود, میرے اپنے علاقے میں ایک ایسے بندے کو فوت ہو چکا ہے جن کے ساتھ ایسی زیادتی ہو گئی, اس کے اوپر قتل بھی ہوئے ہیں, غلام بنا دیا, اس حد تک غلام کر دیا کہ بعض جگہوں میں بعض سوسائٹیز اور بعض ایسے انسانی ہیومن سوسائٹی میں یہ ملتا ہے کہ پھر وہ قرضہ دینے والے اس کے ناموس تک پہنچ گئے اور کہا جی اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے ہو تو اپنی بیٹی دے دو, نعوذ باللہ, شرعی راستے کے لیے نہیں غیر شرعی راستے, اس حد تک چلی جاتی ہے اکانومیکل. یا یہ جو معیشتی نظام ہے, جو کیپٹلسٹ معیشتی نظام ہے, جو غلاموں کو غلامی پہ رضامند کرتا رہتا ہے, یہ جو ملٹی نیشنل جو ہے جو اپنی فائدے کو دیکھتے ہیں کمپنیاں, ابھی جو کورونا کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور بھی اس طرح کے ایشوز ہیں, آپ دیکھیں نا کیا ہے, یہ معیشتی غلامی ہے, پوری پوری قوموں کو, علاقوں کو, ملکوں کو غلام بناتے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل ہے, اسی طرح کلچرل ہے, اسی طرح جو ہے ایجوکیشنل ہے, اسی طرح مختلف. یہ دوسرا پہلو ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں یہ غلامی, اس غلامی سے آزاد دلانا لہٰذا بہت ہی ضروری ہے. آپ یہ کہتے ہیں آغا صاحب یہ تفسیر کہاں سے کر لیا, یہ تو تفسیر سے زیادہ توجیہ یا تفسیر بھی رائے تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. چلتے ہیں سیرہ معصومین کی طرف. فرمایا زیارت اربعین کے اندر, جو کہ اہم ترین زیارات میں سے ہماری ہیں, کہ فرمایا کہ اے امام حسین آپ نے قربانی دی, کیوں قربانی کیوں دی, لیستنقذ او لیستنقذ عبادک من الجہالۃ والحیرہ, اللہ, تاکہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی اور پریشانی اور ظلم و ستم سے آزادی دلائیں, نجات دلائیں, استنقذ انقاذ کریں, نجات دلائیں. بس آج بھی ہمارے پاس اصحاب یمین میں شامل ہونے کا چانس موجود ہے اگر ہم فق و رقبہ کریں سورہ بلد کی اس آیت کے حساب سے. یعنی ہم آج کے پسے ہوئے لوگوں کو, معاشروں کو, سوسائٹیز کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلائیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے سیاہ فام بھائی ہیں وہ جلد ہی اس ریسس سسٹم سے نجات پائیں گے اور بڑی تبدیلی ایجاد کریں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نمبر دو, دوسری ان کی شناخت کیا ہے؟ پھر اسی سورہ بلد کے اندر آتے ہیں. سورہ بلد کے اندر اگلی آیات اصحاب یمین کی مزید صفات کو بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ. اصحاب یمین بھوکوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرتے ہیں, خاص کر مشکلات میں, یعنی ذو مسغبہ میں, ذی مسغبہ والے لوگ جو مشکلات میں پڑے ہوئے بےچارے, اور خاص کر اپنے رشتہ داروں میں, چاہے یہ رشتہ عقیدے کا رشتہ ہو اور اس سے زیادہ جو فقہی اعتبار سے خون کا رشتہ ہے, ان میں جو یتیم و مسکین ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اصحاب یمین قرآن بیان کر رہا ہے. اب وہ یہ نہ کہ حدیث تھی آغا صاحب فلاں, حالانکہ ہمارے پاس حدیث قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ثقلین ہیں, لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے. تو یہ قرآن سورہ بلد ہے, یہ سورہ بلد میں اصحاب یمین اور سیدھے ہاتھ والوں جن کے نامے اعمال دیں گے وما اصحاب المیمنہ ہے, وما اصحاب المیمنہ ہے, ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں, وہ یہ لوگ ہیں, دنیا میں ایسی زندگی گزاری انہوں نے, تبھی وہ ان کے ہاتھ میں سیدھے ہم نے اعمال پکڑائے, ایسے نہیں تھے کہ وہ جو ہے ایسے ہی ان کے سیدھے ہاتھ میں ہم نے نامۂ اعمال دیا ہو اور ان کی اتنی بڑی شان و منزلت بیان کی ہو, ایسے نہیں ہے, دنیا میں اس طرح جیا انہوں نے, یہ خود حاصل کیے, اس دنیا میں انہوں نے محنت کی ہے, یہ ڈگری لے کر ادھر آئے ہیں, یہ سرٹیفکیٹ یہاں دیا تھا ہم نے, سرٹیفکیٹ لینے کی جگہ یہاں تھی, یہاں سے سرٹیفکیٹ اپنی میمانہ کی ڈگری لے کر وہاں آئے ہیں, اب نہ دے دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو حقیقتوں کا قیامت کا دن ہے, یہاں تو نہیں ہو سکتا, دنیا میں تو بےچارے جو قابل ہو تو بھی اس کو وہ ڈگری نہیں ملتی, بعض ہوتا نالائق آدمی بھی ڈگری خریدتا ہے, ہمارے ایک صاحب تھے وہ کہتے ہیں ڈگری ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, یہ تو دنیا کا آپ کا نظام ہے, یہاں پر تو نہیں ہے بھائی, وہاں آپ نہ دیں یہاں ملنے والا, یہ ڈگری لے کر آیا ہے, وہ خود لے کر آیا ہے, ہم کیسے نہ دیں اس کو. نمبر تین, فرمایا اصحاب یمین دنیا میں ایمان کے مسئلے میں بڑی سختیاں برداشت کرنے والے ہیں, صرف سختیاں برداشت نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کی آیت 3 سورہ بلد کے اندر آیت نمبر 18 کہتی ہے, ثم کان من الذین آمنوا, نمبر 1, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ, پھر کہتا اولئک اصحاب المیمنہ, دیکھیں اصحاب میمنہ بننا ہے تو یہ صفات, دوسروں کے ایمان کے اس کے یعنی دوسروں کے ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر اور پھر آپس میں رحم دلی کے لیے بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, مطلب کیا, مطلب یہ کہ لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں نا یہ لوگ, یہی تبلیغ دین کرتے ہیں, سینٹر چلاتے ہیں, امام بارگاہ چلاتے ہیں, ممبر پہ آتے ہیں, ممبر کے اہتمام کرتے ہیں, کلاسز درس بیس مباحثہ یہ وہ دام درہم سخن قدم ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں کس کے لیے, دوسرے صاحبان ایمان کے لیے, دوسروں صاحبان ایمان کے لیے, اور دوسرے صاحبان ایمان کے لیے جدوجہد تلاش و کوشش, تواصو کہا ہے نہیں کہا اپنے لیے, تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمۃ, تم مکان من الذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے ہیں, ایمان لائیں گے تو میمنہ میں آئیں گے, تو چلو اکیلتی آئیڈینٹی ہو گئی, آگے کیا کریں گے, تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمۃ اولئک اصحاب المیمنۃ, مطلب یہ فرماتے دیکھو جو مشکلات آئیں گی اس راستے میں تبلیغ دین و ایمان کے پھیلاؤ کے راستے میں, وہ بڑے صبر کریں گے, آپس میں رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے, ظاہر ہے جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں ٹینشنیں بھی ظاہر ہوتی ہیں, جب ٹینشن ظاہر ہوتی ہے تو پھر ناچاکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, یہ نئے یہ انسانی اس کے اندر موجود ہے, انسان ہوشیار نہ ہو تو مشکلات کے وقت اس کی ٹینشن بڑھتی ہے, ٹینشن سے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, اختلافات زیادہ بڑھتے ہیں, چھوٹی سی چیز بڑی لگنے لگ جاتی ہے, چھوٹا سا مسئلہ بڑا لگ جانا لگ جاتا ہے, تو اس مرحلے میں کیا کرتے ہیں, رحم دلی کی بھی کوشش کرتے ہیں, سورہ بلد کی آیت نمبر 18. ہمارے پاس 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں بچا ہے, میں یہ ایک اور کیونکہ آخری 2 پوائنٹ تیزی سے بیان کرتا ہوں اور یہ خود بخود نیچرلی ختم ہوگا. فرمایا نمبر 4, دنیاوی زندگی میں افراط و تفرید نہیں کرتے بلکہ معتدل زندگی گزارتے ہیں, ہم اپنے لیے اور ہم دوسروں کے لیے, ہم موقف لیتے وقت, ہم اقدام کرتے وقت, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد, سورہ فاطر کی آیت ہے, یعنی معتدل زندگی گزارنا, اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, افراد و تفرید نہیں کرتے. پانچواں پوائنٹ بتایا, وہ کسی دوسرے کی نہیں, یہ تو بہت ہی اس میں تو ہم سب دعوے دار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے آسان اور ایزی کام ہے کہ انشاءاللہ اسی سورے کے آگے جا کے اس پہلو کے اوپر ایک ڈسکشن آنے والی ہے. فرمایا کسی دوسرے کی نہیں بلکہ نبوت و امامت و ولایت کے نظام کے پیروکار ہیں, ان کو ظالم کے نیچے مجبوری میں رہنا بھی پڑے لیکن وہ اس کے باوجود اس ظالم کے فالوورز نہیں ہیں, پیروکار نہیں ہیں, اگرچہ اس ظالم سسٹم کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں لیکن فالو نہیں کرتے, خوش نہیں ہے, راضی نہیں ہے, ہیپینس ظاہر نہیں کرتے, کہتے الحمدللہ ہم تو بل آئیڈیل سسٹم میں بیٹھے, ایسے نہیں ہیں, اڑتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, کیا کریں گے, پھنستے ہیں, مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ, صبح و شام خدا سے معذرت بھی کرتے ہیں وغیرہ, کیوں کیسے, فرمایا دوبارہ آتے ہیں, فرمایا کل نفس بما کسبت رحینۃ الا اصحاب الیمین. امام صادق نے اب ترجمے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا انشاءاللہ کیونکہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا, تو مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آخری بات جو کہ پانچویں امام کی اس نورانی فرمان اور نورانی حدیث سے جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں, وہ یہ امام نے فرمایا خدا کی قسم یہ اصحاب ہمارے پیرو ہیں. یا اصحاب یمین، جب امام سے سوال کیا یہ اصحاب یمین اور اصحاب میمنہ کون ہے یا امام، فرمایا خدا کی قسم یہ ہمارے پیروکار ہیں. اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. پروردگار عالم سے دس بدعا ہیں کہ پروردگارا ہمیں قیامت کے اس انتہائی اہم دن میں خدایا ہمیں اصحاب یمین میں سے کم سے کم شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ابھی سے اس دنیا میں اس سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو منٹ میں دے سکتا ہوں اگر کوئی ڈسکشن ہو تو.
جزاک اللہ،
اگر سلامت رہیں انشاءاللہ.
کوئی سوال ہو تو بسم اللہ.
اچھا سوال نہیں ہے تو میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا بس وہ کر کے ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سے جو ہے نا ایسے مفاہیم ہیں ہمارے پاس بعض چیزوں کو لے کر، کیونکہ وہ پوری طرح قرآنی اس کے حساب سے نہیں ہیں تو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایزی چیزیں ہیں نا بعض اوقات. البتہ ممبر سے بھی ہم لوگ ایسے بیان پریزنٹ بھی کرتے ہیں، ظاہر خطابات اور تقریر کے اب برصغیر میں ایک خاص ٹرینڈ بن گیا ہے، کیا کریں، اس ٹرینڈ سے باہر جاؤ تو کوئی آدمی لائک نہیں کرتا ہے. جیسے ٹویٹر کے ٹرینڈ کے خلاف اگر آپ کوئی پوسٹ کریں گے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کوئی بھی لائک نہیں کرتا اس کو. تو یہی سچویشن ہمارے ممبروں کی بنی ہے، اگر آپ ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو لوگ لائک نہیں کرتے. چلو ٹویٹر میں تو پھر بھی جو ہے بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے لائک مل جاتی ہے، پریکٹیکل زندگی میں تو بالکل بھی نہیں مل جاتی. تو جب مجبور ہو جاتے ہیں پھر خطبہ ایک خاص پٹری کے اوپر لوگوں کو لے کے جائیں، جو کہ میں ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے، وہ کتنا 46-47 کو کراس کر چکا ہوں میں آلریڈی، اب آگے کیا بچا ہے جس کو حاصل کرنا ہے، تو سیدھے سیدھے بات کی جائے، جو بھی ہے بین الوا بین اللہ، خدا ناراض نہ ہو جائے، بندوں سے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے ہوتا ہے. بہت سی باتیں میں آپ کو بتا دوں گا خواب دکھا رہے ہیں ہوتے ہیں ممبر سے ہم لوگ، معذرت آپ لوگوں کو خواب جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، جھوٹے آپ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، بالکل غلط ہے، ایسے کبھی نہیں پہنچے گا. وہاں پہنچ کے جھٹکا لگے گا لوگوں کو جب دیکھیں گے کہ کدھر پھنسے ہیں ادھر، تو دیکھے گا اپنے سامنے اندھیرا ہے، کہیں گے بابا ہم تو ادھر جو ہے نا یہ تھے وہ تھے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم تو وہ سمجھ، ہم نے تو شفاعت کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسا فلٹر اور ایک ایسی وہ سمجھی تھی کہ جہاں سے جو بھی ہم کریں گے ادھر سے صاف ہو کے ہم نکل جائیں گے، ہم تو ایک ایسا فلٹر سمجھا تھا، یہاں تو کچھ اور چیز نکل آئی ہے، یہاں تو کچھ مل رہے ہو تو کہنے شفاعت تو لائق ہی نہیں اس کے، ہاں تو بڑی چیز پرے ہو جاؤ ادھر، تمہارا تو لنک ہی نہیں بنتا ادھر، کوئی تمہاری چین ہی نہیں، تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے. تو اس وقت وہاں شوکنگ سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں. لہذا دیکھیں انسان دنیا میں جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتا، اپنے منیمم واجبات اور کیا کہتے ہیں مستحبات کو ادا نہیں، واجبات سے مراد صرف ذاتی واجبات نہیں ہے، اجتماعی ہر لحاظ سے واجبات ادا نہیں کرتا، پھر کچھ رہ جاتا ہے تو پھر شفاعت کے لائق ٹھہراتا بابا کوشش کی پروردگار نہیں کر سکا، بے ہمت تھا، تھوڑی سی کم ہمت تھی، زیادہ نہیں کر سکا، بس کی میں نے کیا جتنا ہو سکتا ہے کیا، میں چھڑ گئی بس باقی چیزیں معاف کرنا، ایمان رکھتا تھا کہ میں یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں میں نے غلطی کی. بعض لوگ ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، جیسے وہ اپنا حق جیتا رہے ہیں، یا کچھ نہیں ہے عمل کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، اصحاب یمین کی صفات آ رہی ہیں، دیکھیں آپ نے دیکھا چار پانچ صفات ہی کی لی ہے میں نے، مجھے ڈیٹیل میں بھی نہیں گئے ہیں ہم لوگ، اب لگائے کہ یہ جو ہے نا اس پہ ان میں سے ایک بھی ہم نے کام انجام نہ دیا ہو، دو بھی انجام نہ دیے ہوں، اس کے بعد دعویٰ ہمارا یہ ٹھہرے کہ ہم سیدھے بہشت بری میں جا کے چلے جائیں گے، وہ شفاعت کے جیسے کہ ہم جو ہے نا کوئی قرضہ ہے ہمارا شفاعت حاصل کرنے کا، قرضہ قرضدار ہے شفاعت دینے والے ہمارے لیے، یہ نعوذ باللہ یہ بالکل ہی غلط کنسپٹ. ہاں اس دنیا میں کرو کچھ رہ جاتا ہے، جیسے وہ دعا میں آخری جملہ دعا میں فرمایا الہی ان کان فیہ نقص، مثلا فرمایا او خلل، فرمایا خدا ہے میری نماز میں، میرے روزے میں، میری عبادات میں، میری کاموں میں، میری اجتماعی ذاتی فرائض کو ادا کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی اس میں غلطی میں نے کر لی ہے کرنے کے باوجود، کہتا ہے لا تواخذنی، مجھے معاف کر رہا ہوں، دیکھو میں نے کیا تو نا، میں نے کیا ہے، اپنی پوری ہمت جتائی ہے، باغ دوڑ کی ہے، ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا، میں نے آپ نے جو فرمایا اس پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے، میں نے انسانی سوسائٹی میں جتنی زندگی گزاری ہے، پھر بھی نقص خلل فیہ رہ گیا ہے، تو لا تواخذنی، خدا مجھے معاف کر، ہاں یہاں پہ ہے یہ مقام، اصلاً کیا نہیں ہے، صفر صفر میں کھڑا بیٹھا ہوا ہے، دعویٰ ہے کہ 100 مجھے ملنے چاہیے، 100 والے اسٹیج پہ میں جاؤں، میں سرٹیفکیٹ، مجھے ڈگری دے دو، یمین اصحاب یمین کی ڈگری دے دو، مجھے کس بات کی اصحاب یمین کی ڈگری، تو پہلی کلاس پاس ہی نہیں کیا، تم پی ایچ ڈی کی ڈگری مانگ رہے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں نہیں ہوتا تھا تمہاری، ہاں تم نے اگر جعلی ڈگری لینی ہے وہ یہاں نہیں چل سکتی، یہاں سچائیاں کھلتی ہیں بھائی، یہ اب سچائیوں کے کھلنے کا ٹائم آیا ہے، تو یہاں پہ تو آپ مہربانی کریں نا، کوئی ڈگری نہیں آ سکتی یہاں، ہمیں پتہ ہے تمہاری مجلسوں کا، تمہارے نظر و نیاز کا، تمہاری خطابتوں کا، تمہاری تقریروں کا، تمہاری تفسیروں کا، تمہارے ساری چیزوں کا، ہمیں اندرونی حالت ہے، تم وہاں دھوکہ دے سکتے ہو، بڑا آزادار قدیمی فلان، یہ ساری باتیں وہاں چل سکتی ہیں تمہاری، وہاں پہ تم انولپ میں کچھ اندر ڈال کے باہر کچھ لکھ کے دے سکتے، یہاں نہیں، یہاں اندر کھلے گا، ابھی تمہارے اندر کا کھلے گا، پتہ چلے گا تم ہو کون، وہیں دل بتائے گا، وہیں آنکھیں بتائیں گی، وہیں ہاتھ بتائیں گے، تو لہٰذا بہت مشکل مرحلہ ہے، سچائیاں کھلنا آسان نہیں ہے، دو منٹ کے لیے تصور کیجیے، اگر ایک دن صرف خدا متعال ہمارے اندر سے کھول کے سب کے سامنے کر دے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، وہ تو وہاں پہ تو سراپا یعنی ابتدا سے اینڈ تک ساری سچائی نے آنا ہے، اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی، اللہ رحم ربی، پروردگار ارحم الراحمین ہے، خدا میں دنیا میں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک رکھ سکیں، اپنے فرائض کو ادا کریں، اور قیامت میں پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت کا نزول کرے، مغفرت کرے، حساب و کتاب سے پہلے پروردگار عالم اپنی عفو و رحمت و درگزر امت پیمبر کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں الگ سے حساب کتاب لوں گا، شرمندہ نہ ہی کراؤں گا لوگوں کے سامنے، پروردگارہ ہمیں شرمندہ نہ کر، ہم امت پیمبر ہیں، ان کی آل کے ماننے والے ہیں، ان سے عشق و محبت کرتے ہیں، قرآن و اطرت کے پیروکار ہیں، پروردگارہ ہمارا صرف حساب و کتاب نہیں بلکہ ہمیں سراپا غلطیاں ہیں، تو غفور و رحیم ہے، اپنے ہم لائق نہیں اپنے نبی اور اس کی آل کے صدقے میں ہم پر رحم فرما اور مغفرت عطا فرما، بے شک دکے دے کے، بے شک جو ہے لاتے مارتے ہوئے، ٹڈے مارتے ہوئے بھی ہمیں بیش کے اندر کسی کونے کھدرے میں پروردگارہ جگہ عنایت فرما، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الہی آمین.